استجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دام گزشتہ جمعے پر ہم نے یہی آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پورا ترجمہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ وقت معذور ہوتا ہے. اس میں جو بات ہوئی تھی اس کا ماحصل یہ تھا کہ رمضان المبارک کی بے شمار فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے کلام کا نزول ہوا, اور نزول کلام صاحب کلام کی تجلیات کا حامل ہے. کوئی بھی کلام متکلم کے اثرات سے خالی نہیں ہو. کلام کرنے والے کی ذات کا اثر, ذات کا پرتو اس کے الفاظ میں موجود ہے. کلام باری کا نزول امین ہے ان کیفیات کا, ان تجلیات کا جو اس کلام کا خاصا ہے, جن کے سمیت یہ نازل ہوا. میں نے تذکیہ کر کے اگر ہم رمضان المبارک کے فضائل پڑھیں اور جو روز علماء سے ہم سنتے ہیں, تو اس اعتبار سے جس مسلمان کو رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے یا رمضان المبارک کا ایک روزہ نصیب ہوتا ہے, وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے, آئندہ کے لیے اس کا تعلق نعت باری سے قائم ہو گیا, اور رمضان المبارک کے توفیق اسے اوصاف ملکوتی نصیب ہو گئے. لیکن نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ رمضان سے رمضان گزرتے جا رہے ہیں, لیکن قومی اعتبار سے ہر آنے والا دن ہمارے لیے پہلے کی نسبت برا ثابت ہو رہا ہے. امانت, دیانت, عقیدے اور عمل ہر اعتبار سے آنے والا دن پہلے کی نسبت بدتر ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی تھی جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کہی تھی کہ کاش ہمارے ملک کے وہ لوگ ہی سدھر جائیں جو ہر سال حج کر کے آتے ہیں. اگر وہ لوگ جنہیں ہر سال حج نصیب ہوتا ہے انہی کی اصلاح ہو جائے اور وہی اسلامی شعار اپنا لیں, ان گزشتہ پچاس سالوں میں ملک کا تقریباً ہر تیسرا آدمی حج کر چکا, کتنی بڑی تعداد بنتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو اس دوا سے شفا نصیب ہو؟ حالانکہ حج ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے, گویا جسے ایک بار نصیب ہو گیا اسے حاجت باقی نہیں رہتی اور اس کی کامل اصلاح ہو جاتی, لیکن ہماری نہیں ہو پا رہی. یہی حال رمضان المبارک کا ہے. ہم اس کے فضائل سنتے ہیں, گنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اسی پر گزارا کرتے رہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بیمار اور صحت مند انسان میں ایک فرق ہوتا ہے. بیمار انسان کو آپ اچھی غذا بھی دیں, اس کا کھانے کو جی نہیں چاہتا, اور اگر کھا لے تو وہ اس کے لیے اس کی بیماری کو بڑھانے کا سبب بن جائے. صحت مند آدمی کو آپ روکے بھی تو وہ نہیں رکتا, وہ کہتا ہے میں بغیر غذا کے مر جاؤں, مجھے کھانا کھانا ہے, مجھے بھوک لگی ہے, میں کھاؤں گا, آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی رحمت جب شامل حال ہو, رمضان کی برکتیں نصیب ہوں, رمضان المبارک کے وہ فضائل جو ہم روز سنتے اور سناتے ہیں ان میں سے حصہ نصیب ہو, جس کا مطلب ہے کہ دینی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے, باطنی اعتبار سے ہمیں صحت مند ہو جانا چاہیے. اور صحت مندی کی دلیل یہ ہے کہ پھر ہمیں اللہ کی عبادت کی بھوک لگے، ہمیں سچ بولنے کی بھوک لگے، ہمیں دیانت داری کی بھوک لگے، وہ اعمال جو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ غذا ہیں دین کے لیے، عقیدے کے لیے، عمل کے لیے، ایمان کے لیے، تو ہم ان پر جھپٹے، ان کی طرف لپکیں، اور اگر وہ ہمیں قبول کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، اگر وہ ہمیں پسند نہیں آتے، اگر ہم ان کو اپنا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری صحت دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور وہ جو برکتیں ہیں اور وہ جو فضیلتیں رمضان المبارک کی ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیا رمضان بدل گیا، یا کیا رمضان کو وہ برکتیں عطا کرنے والی ذات معاذ اللہ بدل گئی، یا کوئی دین بدل گیا، یا نبوت تبدیل ہوئی، یا اللہ کی کتاب بدلی؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا. اگر تبدیلی ہے تو صرف اور صرف ہم نے، ہم نے وہ استعداد کھو دی جو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے چاہیے. رب جلیل نے ان آیات مبارکہ میں اس کا بڑا خوبصورت انداز سے تذکرہ فرمایا. ارشاد ہوتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، جسے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے اور وہ سمجھتا ہے روزہ اس کے لیے مشکل ہے تو قضا کر لے، دوسرے دنوں میں رکھ لے، چونکہ اللہ کریم تمہارے لیے دین کی صورت میں مشکلات پیدا نہیں فرمانا چاہتا بلکہ دین اسلام کو، زندگی کو آسان تر بنانا چاہتا. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تمہیں یہ نعمت نصیب ہو اور تم یہ ایام پورے کر چکو تو اللہ کی بڑائی جی کھول کر بیان کرو، اس کی عظمت اور اس کی عنایت کے گیت گاؤ جس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اور تمہیں یہ توفیق بخشی کہ تم اس کی نعمتیں حاصل کرو، اس کے انعامات حاصل کرو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہیں یہ نعمتیں نصیب ہوں گی، جب یہ فضیلتیں، یہ برکتیں نصیب ہوں گی، جب یہ سارے انعامات نصیب ہوں گے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں انعامات اگر ملے ہیں تو ہمارا وہ منعم کہاں ہے، جس نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے وہ کون ہے، وہ کہاں بستا ہے، وہ کیسا ہے؟ اصل سوال جو ساری برکات کے حصول کا مرکز ہے وہ یہی ہے، اگر کسی کو ذات باری سے تعلق ہی نصیب نہیں ہوا، ذات باری سے ربط ہی نصیب نہیں ہوا، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کی حضور حاضر سمجھنے سے ہی محروم ہے تو اس نے انعامات کیسے دے دیے؟ اگر کوئی سوچتے وقت اس کی ذات کو اپنے پاس محسوس نہیں کرتا، اگر کوئی عمل کرتے وقت اس کی ذات کو اپنے قریب محسوس نہیں کرتا، اگر کوئی بات کرتے وقت اس کی عظمت کو دھیان میں نہیں لاتا، اس نے کس سے انعام وصول کر لیے؟ وہ کون سا منعم ہے جو اپنے منعم علیہ کے حال سے بھی واقف نہیں ہے؟ وہ کون سا انعام بانٹنے والی ہستی ہے جسے جنہیں انعام دے رہا ہے ان کے حال کی بھی خبر نہیں؟ یقیناً انعام کسی بات پہ دیا جاتا ہے اور اس بات کا علم ہونا انعام دینے والے کی ضرورت ہے، اسے خبر ہو کہ اس نے کیا کیا ہے تو وہ اسے انعام عطا کرے. تو فرمایا یہ بڑا بنیادی سوال ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے سوال کریں تو بڑا آسان سا جواب بتا دیجئے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری ذات سے بھی تمہارے قریب تر، خود تمہارے شعور سے بھی میں تمہارے قریب تر ہوں، میں تمہاری اپنی ذات سے بھی تمہارے قریب تر ہوں. تو پھر عجیب بات ہے، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے ایئرپورٹ کے، اللہ نے غری کے رحمت فرمائے، ڈاکٹر تھے، بہت مزے کے آدمی تھے، ان کی پریکٹس بہت چلتی تھی، بہت لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا ان کے پاس، مخصوص اوقات میں وہ مذہب میں بیٹھتے تھے، لیکن جیسے اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تھی تو وہاں قلم رکھ دیتے تھے، کسی کا نسخہ وہ آدھا لکھ چکے ہیں آدھا باقی ہے تو وہ چٹ پوری نہیں کرتے تھے، اگر اس پر دو حرف ہی لکھنے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے مسجد کو. تو لوگ کہتے تھے کہ جو یہ لکھ رہے ہو اذان ختم ہونے سے پہلے تو یہ ختم ہو جائے گی، پھر نماز کا وقفہ بھی ہوگا، آپ یہ پوری کر کے جائیں. فرماتے تھے نہیں، مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے میرا نام لے کر مجھے حکم دیا جا رہا ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں اللہ کا حکم چھوڑ دوں اور یہ کام بس حاضر ہو کر سجدہ کر کے نماز سے فارغ ہو کر آگے نکلوں. ایک دن اللہ صبح آئے، میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا سیالکوٹ، تو فرمانے لگے اللہ کریم تو ہر شریف ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں کیوں پتا نہیں چلتا، ہمارے درمیان کون سی دیوار ہے کہ ذات باری تک ہماری رسائی نہیں. تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب وہ دیوار ہم خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں، ہماری ذات، ہماری آنا، ہماری خواہشات، کوئی دوسرا نہیں. اب جو کام بھی انسان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، اس میں کو درمیان سے ہٹاؤ تو کون آئے گا. کسی کو کچھ دیتے ہو کہتے ہو میں نے دیا، ذرا میں کو ہٹا کر دیکھو. فرمانے لگے اب پتا چلا کہ ہم خود ہی اپنے سامنے حجاب بنے. یہی بات یہاں ارشاد ہوتی ہے کہ میں تو تمہاری ذات سے بھی تمہارے قریب تر ہوں، تو پھر بارے الہ ہم دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، ہم الہاوزاری کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بنتا، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں ہماری کوئی نہیں سنتا، پھر اس کا کیا سبب ہے؟ تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں، عجیب ہوگا تبتا ذات آج میری عظمت سے یہ بعید ہے کہ کوئی مجھے پکارے، کوئی میری ذات کے سامنے دستے سوال دراز کرے اور میں اسے معلوم رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میری شان ہی کے خلاف ہے. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار قبول فرما لیتا ہوں. تو ہماری کس کھاتے میں گئی؟ فرمایا یہ اپنی ذات سے پوچھو، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میری عظمت کا اقرار ضروری نہیں ہے، میرے ساتھ ایمان ضروری نہیں ہے، میرے ساتھ بات کرنے والا اپنی بات میرے سامنے پیش کرتا ہے لیکن جو میں فرماتا ہوں اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی بات کیسے سنی. فلیستجیبوا لی، لوگو تم بھی تو میری بات کو سنو، اپنے سنوانا چاہتے ہو، مخلوق ہو کر، عاجز ہو کر، محتاج ہو کر اپنی منوانا چاہتے ہو، اور جو تمہارا خالق ہے، جو حاکم کل ہے، جس کے انعامات کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی سننائی نہیں چاہتے تم، تو پھر تمہاری کیسے سنی جائے. بڑی سادہ سی بات رب جلیل نے ارشاد فرمائی کہ میں دور نہیں ہوں، میں چھپا ہوا نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، میں ہر آن ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر گھڑی ہر لمحے جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہی نہیں قبول کرتا ہوں. لیکن تم مانگنا بھی تجھے، تم اپنی امیدیں تو میری ذات سے وابستہ کر کے دیکھو، تم اپنی توقعات کا مرکز مجھے بنا کر تو دیکھو، تم میری بات بھی سنو تو صحیح، تم مجھے ویسا تو مانو جیسا میں منوانا چاہتا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص ذات باری کو بھی ویسا مانتا ہے جیسا اس کا اپنا جی چاہے، ماننا ویسا چاہیے جیسا وہ منواتا ہے. اللہ کو انکار اللہ کی ذات کا کوئی بھی نہیں کرتا، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں آپ ہندو سکھ یا عیسائی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں آپ آریہ یا جین کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جنہیں آپ منکرین خدا کہتے ہیں اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں. مانتا ہر کوئی اپنے انداز سے. جو ذات باری کا انکار کرتے ہیں نا وہ فائل زمانے کو بتا دیتے ہیں، زمانے کے نام سے مانتے اسی ذات کو ہیں کہ کوئی ہے اس فعل کو کرنے والا، اس کا فاعل کوئی ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اس کے مانے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں، لیکن اسے مانتے اپنے انداز میں جو نہ ماننے کے برابر ہے. ہندو مانتا ہے، مہادیو مانتا ہے، سب دیوتاؤں سے ایک بڑا دیوتا مانتا ہے، لیکن اس کے ماتحت کم از کم 36,000 دیوی اور دیوتا اس کے شریک کار بنا لیتا ہے. یہ اس کا اپنا جی چاہتا ہے، اس انداز سے مانتا ہے. اسی طرح ہر ماننے والا ایک ایسی ہستی کو جو سب پہ غالب ہے مانتا ہے، لیکن اپنے انداز سے. پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اور اللہ کی ذات کو ویسا مانو جیسے اللہ اپنی ذات کو منواتا ہے، جیسا وہ واقعتاً ہے، جیسا اس کا نبی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تعلیم فرماتا ہے. ہم تو ذات باری کو ماننے کے معاملے میں بھی اپنی اپنی ہانک رہے ہوتے ہیں. ہر شخص کی توقعات جو ہے، ہر شخص کا ایک نظریہ اپنا سا ہے، ہر شخص ماننے کے اس کے انداز الگ ہیں. ہر شخص کے پاس جب اقتدار آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب طاقت آتی ہے، جب وقار آتا ہے، جب اسے کسی چیز پر قوت حاصل ہوتی ہے، تو اس کے سامنے کوئی بڑی ہستی نہیں جس سے اسے شرم دامنگیر ہو، اس کا کوئی معبود و الہ نہیں جس سے اسے خوف ہو، کوئی اس سے پوچھنے والا نظر نہیں آتا جس کی پرسش کا اسے ڈر ہو. اور وہی شخص جب مجبور ہوتا ہے، پسے دیوار زندان چلا جاتا ہے، اس وقت اسے ہوش آتی ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں، ایک اللہ بھی تھا، ایک خدا بھی تھا، اسے پکارا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ یہ سودا بازی، میری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، مجھے اپنی بات سنانے کے لیے، میری بارگاہ میں اپنی درخواست پہنچانے کے لیے میرے ارشادات پر بھی کام کرو، میرے احکام کو بھی مانو، میری بات پر یستجیب بولی بھی، تم بھی تو میری سن دو. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، مجھے پہلے اپنا الہ تو قبول کرو، مجھے مانو تو صحیح، جیسا میں ہوں ویسا مجھے قبول تو کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سارے جہان کی رشد و فلاح، سارے جہان کی نیکیاں، سارے جہان کی بھلائیاں تمہارے حصے میں آ جاتی. اور اسلام کوئی افسانوی مذہب نہیں ہے، اسلام اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، نہ صرف ایک بار بلکہ 14 صدیوں میں بار بار جہاں بھی اور جس جگہ بھی جن لوگوں نے بھی عظمت باری کو اس طرح سے قبول کیا جیسا اللہ کے دین میں ماننے کا حکم ہے، جیسا اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے، تو وہیں وہ رونقیں لوٹ آئیں جو اسلام کا پھل ہے، جو اسلام کا ثمر ہے، جو اسلام کا حاصل ہے. وہیں وہ برکتیں بھی آ گئیں، وہیں وہ رحمتیں اور وہ شفقتیں بھی آ گئیں. لیکن اگر کوئی بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی، مسجد میں بیٹھ کر بھی، حرم میں بیٹھ کر بھی اپنی پسند سے پکارتا رہا، جو بات پسند آئی مان لی، جو کڑوی محسوس ہوئی چھوڑ دی، اور اپنی مرضی سے پکارتا رہا، تو آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایک شخص کو دیکھیں گے کہ اس کے بال غبار آلود ہوں گے، اس کا لباس فرسودہ ہو چکا ہوگا، اور نہایت تھکا مارا نڈھال حرم پہنچے گا، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا اور پکار رہا ہوگا، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی آواز کو اللہ کریم شرط قبولیت نہیں سوچیں گے، نہیں سنیں گے. اس لیے اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اس کے جو زادہ راہ جیب میں ہے وہ حرام کا ہے، اس کے لباس پر، اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے. یعنی اس نے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے کاروبار میں تو عظمت باری کو سامنے نہیں رکھا، اور صرف اپنی ضرورت میں اللہ اللہ پکارتا ہے. اور نہ ایسے کی پکار نہیں سنی. ہم نے بھی رمضان المبارک کی فضیلتوں کو، برکتوں کو اپنی ضروریات کی آڑ بنا دیا. حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ ہماری ہماری زندگی بھر کی کوتاہیاں معاف کرا کے ہمیں ذات باری کے روبرو کھڑا کر سکتا ہے اگر ہم یہ اختیار کرنا چاہیں, اگر ہم خلوص سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور توبہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو گزر چکا اسے بھول جائے, ایسا بھولے کہ پھر عملاً اس طرف مڑ کر جانے کی کوشش نہ کرے. بھولنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا تھا تو وہ جو اب تک بول چکا اسے بھلا دے, لیکن آئندہ جھوٹ ہی بولتا چلا جائے, تو یہ بھولنا نہیں ہے. بھولنا یہ ہے کہ وہ پھر بھول کر بھی جھوٹ بولنے کی طرف نہ جائے. ایک شخص بدیانتی کرتا ہے, یا ایک شخص بد کرداری کرتا ہے, یا ایک شخص برائی کرتا ہے, تو برائی سے توبہ یہ ہے کہ آئندہ پکا عزم کر لے اس طرف نہ جانے کے لیے, اپنی پوری کوشش صرف کر دے. اللہ فرماتے ہیں بچانا یہ میرے ذمے ہے, اس کی دستگیری کرنا یہ میرے ذمے ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. انسان خلوص دل سے جب مجھے پانے کے لیے, میری رضا کو پانے کے لیے, میری راہ پر چلنے کے لیے خلوص دل سے کوشش کرتا ہے, فرمایا اس کے لیے راستے میں خود کھول دے گا, ہاتھ میں خود تھام لیتا, راستے پر چلانا یہ میرا کام ہے. توفیق ارضا کرنا نیکی کی یہ میرا کام ہے, لیکن برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھے تو. تو میرے بھائی, ہر اس شخص نے رمضان المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں کو حاصل کر لیا جس نے گزشتہ گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کا عزم کیا, جس نے کوتاہیوں اور غفلتوں کو چھوڑ کر ذکر الہی سے اپنی راتوں کو آباد کیا اور یاد الہی سے اپنے کردار کو سجایا, اپنے اعمال کو سنت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا, اس نے تو رمضان اور مبارک کی نعمتیں حاصل کر لی. لیکن اگر کردار میں تبدیلی کا ہم نے نہیں سوچا اور اس طرف نہیں بڑھے, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا یا برائی کرنا نہیں چھوڑتا, اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتا, تو اللہ کریم کو اس کے صرف بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. مخا ایک مہینہ بھوکا پیاسا مت ترا, صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ گئی, اس کی بارگاہ میں کوئی راشن بندی نہیں ہو رہی, بلکہ رمضان المبارک میں تو میرے خیال میں اتنا کھایا جاتا ہے اور اتنا کھانے کی اجازت بھی ہے کہ فرماتا ہے رمضان المبارک کے کھانے کا اللہ نے حساب ہی نہیں معاف کر دے گا, لیکن اپنا کھانے والے کو چھین کر کھانے والے کے لیے نہیں. جائز طریقوں سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کما کر کھانے والوں کے لیے یہ راشن بندی کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں وہ تقویٰ حاصل ہو جس کی فرشتوں کو بھی نظیر پیش کی جا سکے. انسان اور مسلمان پر اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو زندگی بھر کی خطاؤں کی کفالت کرنے کی استعداد عطا فرمائی, اس نے ایک ایک گھڑی کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے معمور فرما دیا ہے, روئے زمین کے سارے شیاطین قید کر دیے ہیں اور ساری جنتوں کے دروازے کھول کر ایک منادی ندا دینے پہ مقرر کر دیا ہے کہ کون ہے جو اس بارگاہ میں آنا چاہتا ہے, لیکن پکڑ کر لے جانے کا فیصلہ نہیں فرمایا. کہ پکڑ کر لے جانا چاہے تو جو انسان اس کے حکم پہ پیدا ہونے پہ مجبور ہے اور اس کے حکم پہ مرنے پہ مجبور ہے, جسے وہ بیمار کر دے تو اسے بیمار ہونا پڑتا ہے, اور وہی صحت دے تو اسے صحت ملتی ہے. جو ہر نواں تقدیر باری میں جکڑا ہوا ایک ایک سانس اس کی قدرت کاملہ کے تابع رہ کر لیتا ہے, وہ بلا نافرمانی کا سوچ بھی سکتا تھا اگر اسے حکمن نیکی کا پابند کر دیا جاتا تو, لیکن ایسا کرنا حکمت الہی کے منافی تھا. پھر انسانی کردار کا کیا پتا چلتا کہ جس پتلے خاک کو اس نے ایک عجیب شعور بخشا, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کی اطاعت کرتا, لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ, لیکن ہر ذرہ حکم کا مطیع ہے، حاکم کی ذات کی طرف آگ اٹھانے کی ضرورت کسی میں نہیں ہے. یہ شعور صرف انسان کو عطا فرمایا گیا کہ وہ اس کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی ذات کو پہچانتا ہے، اس کی ذات سے عشق کرتا ہے اور اس کی عظمت سے آشنا ہو کر از خود پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم. یہی انسانیت کی میراث اور انسانی زندگی کا مقصد ہے. اس میں حکومت و سلطنت، دولت و اقتدار، صحت و جوانی، یہ سب کچھ آنے اور جانے والی بات ہے. انسان بحیثیت انسان اطاعت باری کو پا گیا تو حکمران ہے تو بھی جیت گیا، مزدور ہے تو بھی اپنا مقصد حیات پا گیا. اور اگر کسی نے اطاعت الہی سے محرومی پائی تو وہ دنیا کی سلطنت لے کر بھی محروم ہی رہا، اس کی جوانی بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی دولت بھی اس کی ڈھال نہیں بن سکے گی. یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حیات مستعار کا ایک اور مبارک رمضان عطا فرمایا. کتنے ہمارے دوست، کتنے عزیز تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں، پچھلے کتنے رمضانوں میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنا سفر حیات ختم کر کے قبر کے گوشے میں چلے گئے. انہیں اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون تخت سلطنت پر ہے اور کس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، کس کے پیسے بینک میں زیادہ ہیں اور کس کا مقام بلند ہے. انہیں ان باتوں کی اب ضرورت نہیں ہے. لوگوں، ہمیں بھی ان سب باتوں سے بالا تر ہو کر اپنے انجام، اپنی ذات اور اپنے تعلقات اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسے ہیں، ان کا جائے آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے اللہ کے سپرد کریں، میں آپ کو رب کے سپرد کرتا ہوں. آپ مجھ پر تنقید کر کے کچھ نہیں پا لیں گے، میں آپ کو بھلا برا کہہ کر کچھ نہیں حاصل کر لوں گا. آئیے سب مل کر اپنا اپنا گریبان چاک کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر کے اپنا قد کاش ناپے کہ میں اس بارگاہ میں کس حد تک رسائی حاصل کر سکا ہوں. اور اگر خدا نخواستہ کمی ہے تو رمضان المبارک میں اللہ کی نعمتیں بٹ نہیں رہی، لٹ رہی ہیں. آؤ مل کر اس کی بارگاہ میں تائب نیکی اختیار کریں، اس کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ قریب ہماری خطاؤں سے پورے فرمائے، مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، عالم اسلام کو کفر کی سازشوں سے اپنی فلاح میں رکھے اور مسلمانوں کو پھر سے دل زندہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.